پیر یکم فروری کے سہربین کے ساتھ شفیع نقی جامعی کا سلام۔ پاکستان کو درپیش خطرات ملک کے انتہائی اعلیٰ سطح کے اجلاس میں زیر بحث آئے، لیکن کیا اجلاس کے بعد آگہی کے لیے محض ایک پریس ریلیز کافی ہے؟ تجزیہ کار بولا،
تھریٹ جو ہے اس کے لیے کچھ لانگ ٹرم اور شارٹ ٹرم میجرز ہیں جو لپ سروس پہ کی جا رہی ہے، لیکن عملی طور پہ معاملات جو ہے وہ اتنے حوصلہ افزا ہیں۔
تفصیلاً یہ موضوع عالمی خبروں کے بعد۔
یہ بی بی سی اردو سروس ہے، احمد رضا سے خبریں سنیے۔ پاکستان کے صوبہ پنجاب میں حکومت سے کامیاب مذاکرات کے بعد پرائیویٹ اسکولوں کی تنظیم نے کل سے تمام اسکول کھولنے کا اعلان کیا ہے۔ پنجاب بھر کے اسکول 25 جنوری کو سیکیورٹی کے خدشوں کے پیش نظر بند کر دیے گئے تھے، جس کے بعد سے دارالحکومت اسلام آباد سمیت ملک کے کئی حصوں میں کئی نجی اسکول بند پڑے ہیں اور والدین اور بچے دونوں ہی بے یقینی سے دوچار ہیں۔ وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان نے سیکیورٹی کے خدشات کی وجہ سے اسکولوں کو بند کیے جانے کی پالیسی پر تنقید بھی کی تھی۔ ادھر چار سدے کی باچا خان یونیورسٹی کی انتظامیہ نے کیمپس پر ہونے والے حملے کی تحقیقاتی رپورٹ کو مسترد کر دیا ہے اور فیصلہ کیا ہے کہ حکومت کی طرف سے مکمل سیکیورٹی کی فراہمی اور دوسری شرائط پوری ہونے تک یونیورسٹی نہیں کھولی جائے گی۔ پشاور سے رفعت اللہ اور اگزئی۔
یونیورسٹی کے ترجمان سعید خان خلیل نے کہا کہ یونیورسٹی پر دہشت گرد حملے کے بعد ان کی جانب سے حکومت کو یونیورسٹی کی سیکیورٹی بڑھانے اور عمارت کی دیواریں اونچا کرنے جیسے چند مطالبات اور شرائط پیش کیے گئے تھے، لیکن ان کا ایک مطالبہ بھی پورا نہیں کیا گیا۔ اجلاس نے حکومت کی طرف سے یونیورسٹی پر حملے کی تحقیقات کے لیے بنائی گئی کمیٹی کی رپورٹ مکمل طور پر مسترد کر دی ہے اور یہ فیصلہ کیا کہ وائس چانسلر کے خلاف کارروائی کی صورت میں اس کی بھرپور مزاحمت کی جائے گی۔
ادھر وزیر اعظم پاکستان نواز شریف کی صدارت میں آج اسلام آباد میں ایک اعلیٰ سطح کا اجلاس ہوا، جس میں دہشت گردی کے خلاف نیشنل ایکشن پلان پر عمل درآمد کا جائزہ لیا گیا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ دہشت گردی اور شدت پسندی کے خاتمے کا عزم غیر متزلزل ہے اور ہمارے بچوں کو اسکول جانے پر دھمکیاں دینے والوں کو شکست ہوگی۔ عرب ملک شام میں پیغمبر اسلام کی نواسی سیدہ زینب کے مزار کے قریب دھماکوں میں 71 افراد مارے گئے ہیں۔ ظہیر الدین بابر۔
دھماکوں میں ایک بس اسٹیشن اور فوج کے ہیڈ کوارٹرز کو نشانہ بنایا گیا۔ یہ حملہ ایسے وقت ہوا ہے جب شامی حکومت اور حزب اختلاف کے نمائندے اقوام متحدہ کی کوششوں سے امن بات چیت کے لیے جنیوا میں موجود ہیں۔ حملے کی ذمہ داری شدت پسند گروہ دولت اسلامیہ نے قبول کی ہے۔ یورپی یونین کا کہنا ہے کہ حملے کا مقصد امن بات چیت میں رکاوٹ ڈالنا ہے۔
افغانستان کے دارالحکومت کابل میں بھی حکام کہتے ہیں کہ انسداد دہشت گردی پولیس کے صدر دفتر پر خود کش حملہ ہوا ہے، 10 افراد مارے گئے ہیں، 20 کے قریب زخمی ہوئے ہیں۔ برمنگم کی ایک عدالت نے برطانوی خاتون ترینا شکیل کو اپنے کمسن بچے سمیت شام جا کر دولت اسلامیہ میں شامل ہونے کے جرم میں 6 برس قید کی سزا سنائی ہے۔ 26 سالہ ترینا شکیل کو ٹویٹر پر پیغامات کے ذریعے دہشت گردی کے اقدامات کی حوصلہ افزائی کرنے کا بھی مجرم ٹھہرایا گیا ہے۔ وہ ان الزامات کی تردید کرتی ہیں، مگر انہوں نے تسلیم کیا کہ وہ شام گئی تھیں۔ انہوں نے شام کے اندر سے ہی ٹویٹر پر تصاویر پوسٹ کی تھیں، جن میں سے ایک تصویر میں وہ اپنے 14 مہینے کے شیرخوار بیٹے کی بندوق کے ساتھ کھینچی گئی تصویر میں نظر آتی ہیں، جس میں بچے کے سر پر دولت اسلامیہ کا جھنڈا لپٹا ہوا ہے۔ برما کی پارلیمان کا تاریخی اجلاس جاری ہے، جس میں نصف صدی سے بھی زیادہ عرصے میں پہلی بار جمہوری طور پر منتخب حکومت تشکیل پائے گی۔ 3 مہینے پہلے ہونے والے عام انتخابات میں آنگ سان سوچی کے نیشنل لیگ فار ڈیموکریسی نے بھاری اکثریت سے کامیابی حاصل کی تھی۔ وہ اور ان کی جماعت ملک کے اقتدار پر قابض فوجی جرنیلوں کے ہاتھوں کئی دہائیوں تک زیر عطاب رہے۔ نئی پارلیمان میں بھی فوج نے 1/4 نشستیں اپنے لیے مخصوص رکھی ہیں اور اسے اب بھی کئی اہم وزارتوں کا کنٹرول حاصل ہے۔ ایک نو منتخب رکن پارلیمان نے کہا، کہہ رہی ہیں مجھے فخر ہے کہ میں پارلیمان کے رکن کی حیثیت سے ملک میں ہونے والی اس بڑی تبدیلی میں حصہ لے سکتی ہوں۔ سوئٹزرلینڈ میں ڈاکٹروں نے جسمانی طور پر جڑی ہوئی 8 دن کی 2 بچیوں کو کامیابی سے علیحدہ کیا ہے اور اسے اب تک کی سب سے کم عمر بچیوں کی اپنی نوعیت کی کامیاب سرجری قرار دیا جا رہا ہے۔ ثنا گلزار۔
دونوں بچیاں دسمبر میں پیدا ہوئی تھیں اور ان کا جگر اور سینہ جڑا ہوا تھا۔ سوئٹزرلینڈ کے میڈیا کے مطابق ڈاکٹروں نے شروع میں یہ طے کیا تھا کہ انہیں ایک دوسرے سے الگ کرنے کے لیے آپریشن تب کیا جائے گا جب وہ چند ماہ کی ہو جائیں گی، مگر ان کی زندگیاں چونکہ خطرے میں تھیں اس لیے انہوں نے فوراً آپریشن کا فیصلہ کیا۔ ایک اور اہم بات یہ ہے کہ اس آپریشن میں کامیابی کا امکان محض 1% تھا۔
اور برطانیہ کے حکام نے سائنسدانوں کو پہلی بار انسانی جنین میں جینیاتی تبدیلیوں کی اجازت دے دی ہے۔ اس منصوبے میں ایمبریوز یا جنین کی قدرتی نشو و نما پر تحقیق ہو رہی ہے. سائنسدانوں کو امید ہے کہ اس سے بانجھ پن کے علاج کو بہتر بنانے میں مدد ملے گی. چینی سائنسدانوں نے پچھلے برس کہا تھا کہ انہوں نے انسانی ایمبریوز میں تبدیلیاں کی ہیں. اس انکشاف کے بعد بین الاقوامی سطح پر اس عمل کے اخلاقی نتائج پر بحث چھڑ گئی تھی. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.
ہمارے نامہ نگار کریا کریا گاؤں گاؤں
کے رشتے داروں نے ریمیار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا. محمد کاظم بی بی سی کوئٹہ.
جتنا کہ وہ پہلے تھا. شمائلہ جعفری بی بی سی نکیال سیکٹر لائن آف کنٹرول.
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی. عزیز اللہ خان بی بی سی پشاور.
باخبر رہنے کے لیے سیربین سنا کیجیے.
پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا میں چار صدہ میں باچا خان یونیورسٹی کھلے گی یا نہیں, اور اسلام آباد میں آج ملک کے انتہائی اعلیٰ اہلکاروں کے اجلاس میں کیا طے پایا, اس کا احوال صحابین میں ذرا دیر بعد آنے کو ہے. پہلے صحابین کا بڑا موضوع. حکومت سے کامیاب مذاکرات کے بعد لاہور میں پرائیویٹ اسکول ایسوسی ایشن نے کل سے تمام اسکول کھولنے کا اعلان کیا ہے. صوبہ پنجاب کے تمام اسکولز کو 25 جنوری کو سردی اور سیکیورٹی کے خدشات کے پیش نظر بند کیا گیا تھا. تمام سرکاری اسکولوں کو آج صبح دوبارہ کھول دیا گیا, لیکن بڑے 12 نجی اسکول گروپس نے حکومت سے اختلافات کے باعث تعلیمی سلسلہ بحال کرنے سے انکار کیا تھا, لیکن اب یہ اختلاف ختم ہوا. تفصیل شمائلہ جعفری کی اس رپورٹ میں.
پنجاب بھر کے اسکولوں میں تعلیمی سلسلہ گزشتہ ہفتے اچانک روک دیا گیا تھا. 25 جنوری کو رات گئے جاری کیے گئے ایک نوٹیفیکیشن میں سخت سردی کو اسکول بند کرنے کا جواز بنایا گیا. تاہم جلد ہی میڈیا پر ایسی رپورٹس اور دستاویزات منظر عام پر آئیں جن میں باچا خان یونیورسٹی پر حملے کے بعد پنجاب کے تعلیمی اداروں پر ممکنہ حملے کے خدشات ظاہر کیے گئے تھے. حکومت نے اسکولوں کی بندش کے بعد ان میں حفاظتی انتظامات کا جائزہ لینا شروع کیا تو ناقص انتظامات کے باعث لگ بھگ 1300 نجی اسکولوں کو شو کاز نوٹس جاری کیے گئے اور تقریباً 300 کے خلاف مقدمات درج کر کے انہیں سیل کر دیا گیا, جس پر نجی اسکولوں کی نمائندہ تنظیم آل پاکستان پرائیویٹ اسکولز فیڈریشن نے حکومت سے احتجاج بھی کیا. تاہم پنجاب کے وزیر تعلیم رانا مشہود نے گزشتہ روز آل پاکستان پرائیویٹ اسکولز فیڈریشن سے مذاکرات کیے اور نجی اسکولوں کے خلاف مقدمات منجمد کرنے اور انہیں ڈی سیل کرنے کے احکامات جاری کیے, جس کے بعد بہت سے اسکولوں نے آج سے کلاسز کے اجرا کا اعلان کیا تھا.
میں یہ سمجھتا ہوں کہ پنجاب حکومت کا جو ویژن ہے اور پنجاب کے عوام جو دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہم سب مل کر اس صوبے کی اس ملک کی ترقی کے لیے کوشاں ہیں, تو اس کے اندر جو اسکولس کا پرائیویٹ اسکولس کا رول ہے ہم اس کو بھی اکنالج کرتے ہیں. میں جو گورنمنٹ کے ادارے ہیں جو سٹی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ اور باقی تمام ان کے بھی رول کو اپریشیٹ کرتا ہوں.
نجی اسکولوں کے مالکان کا کہنا تھا کہ حکومت کی جانب سے حفاظتی انتظامات کی تمام تر ذمہ داری ان پر ڈال دی گئی ہے جو مناسب نہیں. ہر شہری کی حفاظت حکومت کی آئینی ذمہ داری ہے جس سے وہ عہدہ برار نہیں ہو سکتی. فیڈریشن کی جانب سے سیکیورٹی کے نام پر اسکول مالکان کو ہراساں کیے جانے کی شکایت بھی کی گئی. یہی وجہ ہے کہ گزشتہ روز اسکول کھولے جانے کے حکومتی اعلان کے باوجود نجی اسکولوں کے 12 بڑے گروپس نے اسکول کھولنے سے انکار کر دیا. تاہم آج کے مذاکرات کے بعد حکومت اور اسکول مالکان میں اختلافات ختم ہو گئے ہیں. مذاکرات کے بعد پریس کانفرنس کرتے ہوئے آل پاکستان پرائیویٹ اسکولز فیڈریشن کے صدر مرزا کاشف نے بتایا,
ہم بالکل ایک ایسے پوائنٹ لے کے آئے تھے جو شاید ہمارا اکیلے کا نہیں تھا. اس میں ہمیں تائید پیرنٹس کی بھی تھی, پیرنٹس کی یہاں موجودگی ہے اور وہ بھی اس ایشو کے اوپر ہمارے ساتھ تھے. کل نوٹیفیکیشن تھوڑا لیٹ ہوا جس کی وجہ سے شاید تھوڑا سا کنفیوژن رہا, لیکن آج چونکہ اب ہم نے متفقہ طور پہ یہ چیزیں کلیئر کی ہیں. یہ ساری جو چیزیں کچھ ایسی تھیں جو کہ حل طلب تھیں ایس او پیز کا, وہ جو ہمارے خدشات تھوڑے سے اور تھے خاص طور پہ چینج کے, اس کے اوپر ان شاء اللہ ہو سکتا ہے ایک آدھ دن اندر وہ اس کا نوٹیفیکیشن بھی ہو جائے. آل پاکستان پرائیویٹ اسکول فیڈریشن باقاعدہ طور پہ اناؤنس کرتی ہے کہ جو اسکول آج نہیں کھل پائے انشاءاللہ وہ پورے پنجاب میں اسلام آباد میں اللہ نے چاہا باقاعدہ طور پہ کل صبح سٹارٹ کریں گے اور ریگولر سیشن ہوگا.
اسکولوں کی اچانک بندش, پھر بند کرنے کی وجہ پر ہونے والے تنازع اور اسکولوں کے کھلنے کے معاملے پر ہونے والی لے دے سے سب سے زیادہ پریشان طلبہ اور ان کے والدین رہے. ندیم سلیم بھی ان میں سے ایک ہیں.
میں رات 1 بجے تک تو ٹی وی دیکھتا رہا ہوں, چینلز بدلتا رہا ہوں, کہیں پہ پتا چلے گی صبح جانا ہے کہ نہیں جانا ہے بچوں میں. स्कूल से हमें उसका भी मैसेज भी नहीं आया था कि जी ऑफ कर दिए गए हैं, वो तो सुबह बच्चे स्कूल गए हैं फिर वापस आए हैं कि ऑफ हो गया, पता ही कुछ नहीं। डेली अजियत ही रहती है कि बच्चे जा रहे हैं नहीं जा रहे, चले गए हैं तो क्या होगा, सिक्योरिटी मसला ये है वो है, सारे मसले में सारे टेंशन में बंदा रहता है ना। अब बच्चे भी हमसे सवाल करते हैं कि पापा क्या होगा, क्या वहाँ पे कोई वो आ गया है, किसी ने बम फोड़ना है वहाँ पे तो क्या पड़ेगा। वो
हुकूमत की जानिब से स्कूल मालकान को सिक्योरिटी के सिलसिले में तआवुन की यकीन दहानी करवाई गई है। थाम सिक्योरिटी के नाम पर फीसों में मजीद इजाफे की इजाजत फिलहाल नहीं दी गई। शुमाइल जाफरी, BBC लाहौर।
पाकिस्तान के सूबे खैबर पख्तूनख्वा के जिले चारसदा में वाकई बाचा खान यूनिवर्सिटी की इंतजामिया ने ऐलान किया है कि यूनिवर्सिटी उस वक्त तक नहीं खोली जाएगी जब तक हुकूमत की तरफ से उनको मुकम्मल सिक्योरिटी फराहम नहीं होती और उनकी शराइत मंजूर नहीं की जाती। पेशावर से रिफतुल्ला औरगज़ई।
ये ऐलान आज यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर फजल रहीम मरवत की सरबराही में होने वाले एक आला सतही इजलास में किया गया, जिसमें यूनिवर्सिटी के तमाम शोबाजात के सरबराहान और स्टाफ ने बड़ी तादाद में शिरकत की। इजलास के फैसलों के बारे में BBC से गुफ्तगू करते हुए यूनिवर्सिटी के तर्जुमान सईद खान खलील ने कहा कि यूनिवर्सिटी पर हमले के बाद उनकी जानिब से हुकूमत को यूनिवर्सिटी की सिक्योरिटी बढ़ाने और इमारत की दीवारें ऊंचा करने जैसे चंद मुतालबात और शराइत पेश की गई थी, लेकिन उनका एक मुतालबा भी पूरा नहीं किया गया। उन्होंने कहा,
हमने जो पूरी नौसी की चार दीवारी है उसमें 20 अदद वॉच टावर बनाने का वो जो फैसला जो डिसीजन लिया था उसमें 3 वॉच टावर पिछली जानिब जो है वो तैयारी के मराहिल में। इसके अलावा यूनिवर्सिटी में जो दहशतगर्द वाकई के हवाले से जितनी मतलब के डैमेजेस हुई हैं उनकी रिपेयरिंग चूना वगैरह जो वो जारी है।
तर्जुमान ने मजीद कहा कि जब तक यूनिवर्सिटी इंतजामिया सिक्योरिटी के जिम्मे में मुकम्मल तौर पर मुतमईन नहीं हो जाती और फौज और सिक्योरिटी इदारों की जानिब से क्लियरेंस नहीं दी जाती, उस वक्त तक यूनिवर्सिटी तुलबा के लिए नहीं खोली जाएगी।
हमारी यूनिवर्सिटी है वाइज यूनिवर्सिटी है जहाँ पे इन दहशतगर्दों का बाकायदा मुकाबला किया गया, तो इस हवाले से हम समझते हैं कि तमाम स्टाफ वाइस चांसलर के साथ मुकम्मल एकजुटी का इजहार करते हैं और इनके साथ शाना बशाना करें, अगर इनके खिलाफ कोई कार्रवाई होती है तो हम उस पर मुकम्मल जो है उसकी मजम्मत करेंगे, उस पर एहतजाज करेंगे। अगर हमें ये गारंटी दे दी जाए कि आइंदा पाकिस्तान में दहशतगर्दी पर मबनी वाकया नहीं होगा तो फिर बेशक वाइस चांसलर उसको हटा दें, हमें कोई एतराज नहीं होगा।
उधर बाचा खान यूनिवर्सिटी के असातिज़ा की तंजीम की तरफ से मुतालबा किया गया है कि यूनिवर्सिटी उस वक्त तक नहीं खोली जाए जब तक इस वाक़े की जुडिशियल इंक्वायरी नहीं की जाती। असातिज़ा ने यह मुतालबा भी किया कि तमाम असातिज़ा और दीगर स्टाफ को अपनी हिफाजत की खातिर असलहे के फ्री लाइसेंस का इजरा किया जाए और तलबा को 3 साल तक फीसों में छूट दी जाए ताकि यहाँ के तालिब इल्म दीगर तालीमी इदारों का रुख न करें। ख्याल रहे कि तकरीबन 2 हफ्ते कबल बाचा खान यूनिवर्सिटी पर शिदत पसंदों की तरफ से हमला किया गया था जिसमें तकरीबन 21 अफराद हलाक और मुतादद जख्मी हो गए थे। हलाक शुदगान में अक्सरियत तलबा की थी जबकि उनमें एक प्रोफेसर भी शामिल थे। इस वाकई की जिम्मेदारी कालादम तहरीक तालिबान दरा दमखेल और पेशावर ने अपनी तंजीम की जानिब से कबूल कर ली थी। ये अमर भी अहम है कि हुकूमत की तरफ से यूनिवर्सिटी वाकई की तहकीकात के लिए बनाई गई 3 रुकनी कमेटी ने यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर और सिक्योरिटी इंचार्ज को जिम्मेदार करार देते हुए उनकी बरतरफी का मुतालबा किया था। तहकीकती कमेटी कमिश्नर पेशावर, DIG मर्दान रेंज और सेक्रेटरी एजुकेशन पर मुश्तमिल थी। बाचा खान यूनिवर्सिटी का क्याम 2012 में लाया गया था। इससे पहले ये वली खान यूनिवर्सिटी मर्दान के एक कैंपस के तौर पर काम कर रहा था, ताहम बाद में इसे बाचा खान यूनिवर्सिटी में तब्दील किया गया। बाचा खान यूनिवर्सिटी तकरीबन 15 शोबाजात पर मुश्तमिल है जिसमें तकरीबन 500 से जायद स्टाफ मेंबरान तैनात हैं। तकरीबन 200 किनाल के रकबे पर पहले हुए इस यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर साबिक अवामी नेशनल पार्टी के दौर में तैनात किए गए थे। रिफतुल्ला औरगज़ई, BBC पेशावर।
पाकिस्तान के वजीर आजम मियां नवाज शरीफ कहते हैं कि मुल्क के हर कोने से इंतहा पसंदी का खात्मा करेंगे। ये बात उन्होंने आज इस्लामाबाद में मुनाकिदा एक आला सतह के इजलास में कही। इजलास में सिक्योरिटी की सूरत हाल का भी जायजा लिया गया। तफसील के साथ इस्लामाबाद से इरम अब्बासी।
आज इस्लामाबाद में वजीर आजम की ज़ेर सदारत आला सतह के इजलास में कौमी एक्शन प्लान पर अमल दरामद से मुतालिक जायजा लिया गया। اجلاس میں وفاقی وزیر داخلہ فوج کے سربراہ جنرل راحیل شریف اور ڈی جی آئی آئی لیفٹیننٹ جنرل رضوان اختر کے علاوہ دیگر سینئر فوجی اور سیاسی اہلکاروں نے شرکت کی. وزیر اعظم ہاؤس سے جاری ہونے والے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ اجلاس میں قومی ایکشن پلان کے مختلف پہلوؤں پر غور کیا گیا. اس موقع پر وزیر اعظم نواز شریف نے کہا کہ قومی ایکشن پلان پر عمل درآمد میں کامیابی ہر شخص کے لیے اہم ہے. اجلاس میں آپریشن ضرب عزم سے حاصل ہونے والی کامیابیوں کو بھی سہرایا گیا. اس سلسلے میں قانون نافذ کرنے والے اہلکاروں کی قربانیوں پر انہیں خراج تحسین پیش کیا گیا. اس موقع پر وزیر اعظم نواز شریف کا مزید کہنا تھا کہ انتہا پسندی کے خلاف قومی عزم مضبوط ہے, اس لیے ان لوگوں کو شکست ہوگی جو بچوں کو اسکول جانے سے دھمکا رہے ہیں. وزیر اعظم نے اس عزم کا اعادہ کیا کہ ملک کے ہر کونے سے انتہا پسندی کو ختم کیا جائے گا. تاہم بیان میں باچا خان یونیورسٹی کی تحقیقات اور بھارتی پٹھان کوٹ پر حملے کی تحقیقات کے حوالے سے کچھ نہیں کہا گیا. ارم عباسی, بی بی سی, اسلام آباد.
تو پاکستان میں اعلیٰ سطح کا اجلاس ہوگا جس میں وزیر اعظم, ملک کی فوج کا سربراہ, وزیر داخلہ, جی جی ایس آئی سمیت دیگر سینئر فوجی اور سیاسی نمائندے بھی شریک ہوں. اور اس کے بعد ایک پریس ریلیز کے علاوہ بظاہر حکومت کی طرف سے کوئی چیز فراہم نہ کی جائے. کیا کوئی ارجنسی ہے؟ کیا کسی قسم کا شعور ہے کہ ملک کس صورتحال سے گزر رہا ہے اور اس کا کیا مطلب کیا ہو سکتا ہے؟ اسکول اور کالج بند, کھلنا پھر بند ہونا, کوئی واضح پالیسی ہے؟ اس تمام صورتحال پر میں نے سینئر صحافی اور تجزیہ کار عارف نظامی سے بات کی.
یہ اعلیٰ سطح کا جو اجلاس ہوا ہے آج, اس میں فوجی قیادت اور سویلین قیادت بھی موجود تھی. ایک فیلنگ یہ جو اس کا چودھری نثار علی خان نے اپنے قومی اسمبلی میں بیان, اس میں انہوں نے لیڈر آف دی اپوزیشن سے بڑی تنقید کی کہ جی ہمیں اسکول بند نہیں کر رہے تھے, یہ تھے پنجاب حکومت کو بھی انہوں نے ایک جو ان کی اپنی پارٹی کی حکومت ہے کریٹیسائز کیا کہ ان کو یہ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. اور انہوں نے کہا کہ یہ سائیکولوجیکلی ہم جنگ ہار رہے ہیں, ویسے ہم جیت چکے ہوئے ہیں اور نیشنل ایکشن پلان جو ہے وہ اس پہ بھی عمل درآمد ہو رہا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے یہ ایک نیریٹو آپ سمجھ لیں ایک بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جی یہ ہمیں کہنا چاہیے بزنس ایز یوزل. تو اس کے اندر اسی بنا پر اسکول کھولنے کا بھی فیصلہ کیا گیا ہے, تو سیکورٹی بھی دی گئی ان کو اور اس چیز کو ایکنالوجی نہیں کیا گیا. صرف یہ کہ جی ایک ویڈیو جاری ہوا جس کے ذریعے تحریک طالبان پاکستان نے باقاعدہ یہ اعلان کیا ہے کہ ہم ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن کو اسپیئر نہیں کریں گے کیونکہ کفر پیدا کر رہی ہے.
اچھا, تو یہاں دو سوال ہیں. اس سے پہلے کہ میں اسکول کھلنے بند کرنے کی پالیسی پہ بات کروں, اپنے ایک بڑے کام کی بات کہی چودھری نثار علی کے بارے میں, تو انہوں نے جو بات کہی اپنی ہی حکومت پر تنقید اور ادھر سے ادھر جانا, میں اس کو کیا سمجھوں؟ وہ خود بول رہے ہیں, ان کی کمر پہ کسی کا ہاتھ ہے جو بلوا رہا ہے؟
چودھری نثار علی خان جو ہے خود بولتے تو خود ہیں لیکن پیچھے سے کے بارے میں یہ ہے کہ ان کے شروع سے یہ ان پالیٹیشنز جو ہیں جو اپنا اسٹیبلشمنٹ کہا جاتا ہے پاکستان میں یا مختصر ہلکے عموماً یونیورسٹی جو عسکری ہلکے ان سے اپنا رابطہ رکھتے ہیں. اب بطور وزیر داخلہ ان کو رکھنا بھی چاہیے ویسے, لیکن میرا خیال ہے کہ کچھ باتیں جو کرتے ہیں وہ ان کی سینٹیمنٹس کو بھی ایکو کرتی ہے. اب اس میں بہت سارے سوال پیدا ہوتے ہیں کہ یہ جو نقطہ چینی ہو رہی تھی باچا خان جی نے اس کے پہ جو ہوا ہے اس کے بارے میں جو بہت آتے ہیں وہ بھی تک پوچھتے ہیں کہ جی اٹ واز سیکورٹی فیلئر. ایک وہ کہتے ہیں وزیر وزارت داخلہ کے جی ہم نے تو بتا دیا تھا ایک تھریٹ ہے, پر اس تھریٹ کے بغیرے میں کیا کیا گیا, وہاں آیا اس انسٹیٹیوشن کو حفاظتی اقدامات کیے گئے, انٹیلیجنس فیلئر ہے, ان باتوں کا تو جواب نہیں. بس آپ یہ کہ پھر نیشنل وہ جو ایک قومی ادارہ بننا تھا نیکٹا, اس کے پروگرس کے بارے میں بتایا جاتا. مقصد ہے کہ ادھر بھی یعنی لوگوں کو پوری طرح انفارم نہیں کیا جاتا, نہ ان کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ ریئل تھریٹ ہے اور اس سے یہ ساری کمپلیکیشن جو ہے وہ پیدا ہوتی ہے.
اچھا, اس کا ذرا دوسرا پہلو دیکھیں عارف نظامی صاحب. حکومت اسکول کھولتی ہے, بند کر دیتی ہے, پہلے کہتی ہے سردی ہے جاڑا ہے اس وجہ سے کیے, پھر تفصیل پتہ چلتی ہے اسکولوں کی طرف سے کہ نہیں وہ تو سیکیورٹی ہے. تو یہ کھولنے بند کرنے سے حکومت کی پالیسی بڑی غیر واضح سی ہے, اس سلسلے میں ان کی کوئی پالیسی ہے؟
یہ نہ صرف غیر واضح ہے بلکہ اس میں کنفیوژن یہ ہے بات کی, سب سے بڑی جو بات یہ ہے کہ یہ جو پاکستان میں جو ایک نجی تعلیمی ادارے ہیں, ایک بہت بڑی پرائیویٹ اسکول طاقت بن چکے ہیں, یہ بڑی بڑی یونیورسٹیاں بنائی ہوئی ہیں, مثلاً کئی چینل کے مالکان جو ہیں ٹیلی ویژن کے ان کی بڑی بڑی یونیورسٹیاں ہیں، دے آر منی اسپننگ مشین، اس سے بھی بڑے ہیں، پھر اسکول ہیں. اب یہ جب کوئی مسئلہ ہوتا ہے سیکورٹی کا تو یہ جو پیرنٹس ہیں ان سے وصول کرتے ہیں یا اسٹوڈنٹ سے وصول کرتے ہیں ان ٹرمز آف گیٹنگ مور فیس یا سیکورٹی چارجز بڑھا دیتے ہیں. وہ پھر ایک اس کی بھی ایک حد ہے، تو وہ ایک ریزسٹنس پیرنٹ کی طرف سے آتی ہے. تو اب یہ انسٹیٹیوشن کہتی ہے کہ اسٹیٹ کو سیکورٹی پرووائڈ کرنی چاہیے. اب اسٹیٹ تو جتنی ایفیشنٹ ہے آپ کو بھی پتا ہے، تو وہ ایک یہ بھی ایک کنفیوژن جیسی جو ہے نا اس کا شکار ہے یہ پالیسی جو ہے، اور یہ گوگل کی پالیسی. اور مجھے خدشہ لگتا ہے کہ اس میں کوئی خدا نہ خواستہ اگر ایک اور انسیڈنٹ ہو گیا تو اس کے بڑے برے اثرات ہیں.
تو اس کا حل کیا ہے نظامی صاحب؟
اس کا حل تو یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے تو بجائے یہ کہنے کے کہ ہم نے نیکسا کو ویب سائٹ پہ ڈال دیا آج سے، یہ بہت بڑی کامیابی اس میٹنگ کے بعد. بھائی آپ لوگوں کو بتائیں کہ نیشنل ایکشن پلان جو ہے اس میں کہاں کا عمل ہونا ضروری ہے، اور اس کو کریں، اور اپنے جو پیراڈائمز ہیں وہ ٹھیک کریں جب تک کہ فوج اور حکومت بھی ایک پیج پہ نہیں ہوگی. اور اس معاملے میں کن تنظیموں کے بارے میں اسکواش اور پالیسی اختیار کی جائے گی، اور اس معاملے میں تو رو رات نہیں برتی جائے گی، اور اپنے انٹیلیجنس اپریٹس کو بھرپور طریقے سے صرف دہشت گردی ہیں جو مذہب کے نام پہ دہشت گردی کر رہے ہیں اس کو کالا کما نہیں کیا جائے گا. یہ معاملہ نہیں آگے چلے گا. یہ ایگزسٹینشل تھریٹ جو ہے اس کے لیے کچھ لانگ ٹرم اور شارٹ ٹرم میجرز ہیں جو لپ سروس پہ پیش کی جا رہی ہے، لیکن عملی طور پہ معاملات جو ہیں وہ اتنے حوصلہ افزا رہے ہیں.
یہ تھے سینئر صحافی اور تجزیہ کار عارف نظامی. پاکستان میں اسلام آباد کی ایک مقامی عدالت نے لال مسجد کے سابق خطیب مولانا عبدالعزیز کی دو مقدمات میں ضمانت اور عدالت میں حاضری سے استثناء کی درخواستیں مسترد کر دی ہیں. عدالت کہتی ہے کہ وجوہات جانے بغیر کسی بھی ملزم کو حاضری سے مستثنا قرار نہیں دیا جا سکتا. لال مسجد کے سابق خطیب کے خلاف اشتعال انگیز تقاریر کرنے اور سول سوسائٹی کے کارکن کو سنگین نتائج کی دھمکیاں دینے کے مقدمات درج ہیں. تفصیل کے ساتھ اسلام آباد سے شہزاد ملک.
اسلام آباد کے ایڈیشنل سیشن جج راجہ آصف کی عدالت میں لال مسجد کے سابق خطیب مولانا عبدالعزیز کے وکیل طارق اسد نے ان درخواستوں کے حق میں دلائل دیتے ہوئے کہا کہ ان کے موکل کو حبسے بجا میں رکھا ہوا ہے، جبکہ ان کے گھر کے باہر بھی رینجرز اور پولیس اہلکاروں کی بھاری نفری تعینات کر دی گئی ہے. انہوں نے کہا کہ ایسے حالات میں ان کے موکل کیسے عدالت میں آ سکتے ہیں، اور حکومت کا یہ اقدام کسی بھی شخص کو حبسے بجا میں رکھنے کے مترادف ہے. لال مسجد کے سابق خطیب کے وکیل نے عدالت سے استدعا کی کہ کمرہ عدالت میں موجود میڈیا کے نمائندوں کو باہر نکال دیا جائے، تاہم عدالت نے مولانا عبدالعزیز کے وکیل کی یہ درخواست مسترد کر دی اور انہیں ان درخواستوں کے حق میں دلائل جاری رکھنے کا حکم دیا. طارق اسد کا کہنا تھا کہ ان کے موکل نے ایسا کوئی اقدام نہیں کیا جو بنیادی حقوق یا ریاستی قوانین کی خلاف ورزی کے زمرے میں آتے ہوں. انہوں نے کہا کہ حکومت کسی کے دباؤ میں آ کر ان کے موکل کو نشانہ بنا رہی ہے، اور ایسے اقدامات کیے جا رہے ہیں جس سے مولانا عبدالعزیز کی نقل و حرکت کو محدود کر دیا گیا ہے. لال مسجد کے سابق خطیب کے وکیل کا کہنا تھا کہ ایسے حالات میں ان کے موکل کی ضمانت اور انہیں عدالت میں حاضری سے استثناء کی درخواستیں منظور کر لی جائیں. عدالت نے یہ درخواستیں مسترد کر دیں، اور تھانہ آپارہ کے انچارج کو مولانا عبدالعزیز کے خلاف مقدمات میں اب تک ہونے والی تفتیش سے متعلق کل تک رپورٹ جمع کروانے کا حکم دیا ہے. سن 2007 میں لال مسجد آپریشن کے بعد مولانا عبدالعزیز کے خلاف درجن سے زائد مقدمات درج کیے گئے تھے، تاہم ان میں سے وہ متعدد مقدمات میں بری ہو چکے ہیں. ادھر وفاقی دارالحکومت کی انتظامیہ نے لال مسجد کے زیر انتظام چلنے والے خواتین کے مدرسے جامع حفصہ کے قرب و جوار میں پولیس اور رینجرز کے اہلکاروں کی ایک بھاری نفری تعینات کر رکھی ہے. حکام کے مطابق اس علاقے میں پولیس اور رینجرز کی عارضی طور پر پکٹ لگائی گئی ہے، جس پر 150 پولیس اور رینجرز کے اہلکار 3 شفٹوں میں 24 گھنٹے ڈیوٹی پر ہوں گے. حکام کا کہنا ہے کہ اس عارضی چیک پوسٹ کے قیام کا مقصد اس علاقے میں آنے والے لوگوں پر نظر رکھنا ہے. شہزاد ملک، بی بی سی، اسلام آباد.
اس کے بعد بربا کی صورتحال پہ بھی ہم نظر ڈالیں گے. شام میں دارالحکومت دمشق کے جنوب میں واقع پیغمبر اسلام کی نواسی سیدہ زینب کے مزار کے قریب ہونے والے بم حملوں میں ہلاک ہونے والوں کی تعداد بڑھ کر 71 ہو گئی ہے. اس کی تفصیل بھی ذرا دیر بعد آیا جاتی ہے. بھارت کے دارالحکومت دہلی میں آر ایس ایس کے صدر دفتر کے نزدیک طلبہ کے ایک احتجاجی مظاہرے کا ایک ویڈیو سامنے آیا ہے جس میں پولیس اور متعدد سویلین پرامن مظاہرین کو بڑی بے رحمی سے مارتے ہوئے دکھائے گئے ہیں. دہلی کے وزیر اعلیٰ اروند کیجریوال نے مودی حکومت پر بڑا سنگین الزام عائد کیا ہے. اس کا احوال بھی ذرا دیر بعد آنے کو ہے. اور ہاں, کبھی کراچی صنعتی ہب ہوتا تھا, صنعتی مرکز ہوتا تھا, اب لاہور کے لیے یہ بات کی جا رہی ہے. کبھی کراچی میں بیرونی سرمایہ کاری ہوتی تھی, اب بیرونی سرمایہ کاری زیادہ تر لاہور میں ہو رہی ہے. زیادہ تر کیا, 70% سے زیادہ لاہور میں ہو رہی ہے. وجہ پتہ ہے کیا ہے؟ سیکیورٹی. سیکیورٹی نہ ہونے کے سبب اب لاہور, کراچی رہ گیا, لاہور بڑھ رہا ہے. لیکن ترقی کی یہ کہانی ذرا دیر بعد سیربین میں آنے کو ہے.
بات کریں.
میرا نام سید شہزاد بخاری ہے, میں دلی پور سے بات کر رہا ہوں.
گوٹ آزاد سے میں ذوالفقار علی بول بات کر رہا ہوں.
اپنے مسائل اور رائے کا اظہار کریں.
پاکستان میں خاص طور پہ دیہی علاقوں میں اور شہروں میں, یہ
فرانس کے شہر پیرس میں اتنے سارے انسانوں کو قتل کرنا بلا شبہ بہت افسوسناک ہے.
عوام پریشان.
بی بی سی اردو کے پروگرام آپ کی بات میں.
ہمارا مطالبہ یہ انسانی حقوق
سے یہ درخواست ہے کہ ہمارے گاؤں کی حالت دیکھیں.
آپ کی کالز ہر جمعرات کو نشر کی جائیں گی.
مجھے ایک شکایت ہے کہ بی بی سی
پروگرام کی خبروں میں چاہ رہا تھا کہ وہ نشر ہو جائیں.
میں بی بی سی. ہمارا ٹول فری نمبر ہے 0800-222-275 جو کہ موبائل فون سے فری نہیں ہے. پاکستان سے باہر کے سامعین ہمیں اس نمبر پر فون کر سکتے ہیں 0092-5126-111-39. یہ نمبر ٹول فری نہیں ہے.
اور اب کھیلوں کا احوال عبدالرشید شکور کی زبانی.
پاکستانی کرکٹ ٹیم کے کوچ وقار یونس نے نیوزی لینڈ کے خلاف تیسرے اور آخری ون ڈے انٹرنیشنل میں شکست کی ایک بڑی وجہ خراب فیلڈنگ کو قرار دیا ہے.
دونوں میچز میں جیتنا چاہیے تھا, ہم نے اپنی اپرچونٹیز بالکل نہیں گریب کی, اسپیشلی فیلڈنگ میں. بالنگ میں بھی لیپسز ہوئے ہیں, کیچز پچھلے میچ میں بھی گرائے, میچ میں بھی گرے. آئی تھنک کاس کیا ہمیں, دونوں میچز کاس کیا ہمیں. یہاں سے سیریز جو جیتی ہے 2-0 جیتنی چاہیے تھی. فٹنس کا پچھلے 2-3 ہفتے سے ہم نے آنے سے پہلے بھی اس پہ کام کیا تھا, ابھی بھی کر رہے ہیں. اور مجھے امید ہے کہ یہاں سے لڑکے جب جائیں گے پی ایس ایل میں تو اس کو کنٹینیو کریں گے, کیونکہ فٹنس اوور نائٹ نہیں آئے گی. فٹنس کے لیے آپ کو 4-6 مہینے چاہیے.
نیوزی لینڈ کی کرکٹ ٹیم پاکستان کے خلاف ون ڈے سیریز جیتنے کے بعد اب آسٹریلیا کے مد مقابل ہے, اور دونوں کے درمیان پہلا ون ڈے انٹرنیشنل بدھ کے روز آکلینڈ میں کھیلا جائے گا. پاکستان کو ہرانے کے بعد نیوزی لینڈ ون ڈے کی عالمی رینکنگ میں تیسرے نمبر پر ہے, اور 3-0 یا 2-1 سے سیریز جیتنے کی صورت میں نیوزی لینڈ کی رینکنگ دوسری ہو جائے گی. لیکن 3-0 سے شکست کی صورت میں وہ 5 نمبر پر چلی جائے گی. اس سیریز کے نتیجے کا آسٹریلیا کی پہلی پوزیشن پر کوئی اثر نہیں پڑے گا. انگلینڈ اور جنوبی افریقہ کے درمیان 5 ون ڈے میچوں کی سیریز بھی بدھ سے شروع ہو رہی ہے. عالمی رینکنگ میں اس وقت جنوبی افریقہ 4th اور انگلینڈ 6th پر ہے. انڈر 19 ورلڈ کپ میں بھارت نے نیپال کو 7 وکٹوں سے شکست دے دی. اس میچ کے نتیجے کے بعد بھارت اور نیپال نے ناک آؤٹ مرحلے میں جگہ بنا لی, اور نیوزی لینڈ اور آئرلینڈ کی ٹیمیں ایونٹ سے باہر ہو
گئیں.
یہ انگلش فٹ بال کلب چیلسی کے کپتان جان ٹیری ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ اچھا ہوتا کہ وہ چیلسی سے اپنی وابستگی جاری رکھتے, لیکن چیلسی کسی اور سمت کی طرف دیکھ رہی ہے. چیلسی نے جان ٹیری کے ساتھ نیا معاہدہ کرنے سے معذرت کر لی ہے. جان ٹیری نے چیلسی کی نمائندگی کرتے ہوئے 4 پریمیئر لیگ, 5 FA کپ ٹائٹلز اور 1 مرتبہ چیمپئنز لیگ جیتی.
کھیلوں کا احوال عبدالرشید شکور کی زبانی. میانمار, جو ماضی میں برما کہا جاتا تھا, اس کی پارلیمان کا تاریخی اجلاس شروع ہو گیا ہے, جس میں نصف صدی سے بھی زیادہ عرصے کے بعد پہلی بار جمہوری حکومت منتخب کی جا رہی ہے. اس کا احوال ذرا دیر میں آنے کو ہے. ویسے ویب سائٹ bbcurdu.com اسی خبر سے لیڈ کر رہی ہے. سیربین کا نصف آیا. اس موقع پر خاص خاص خبروں کا خلاصہ آتا ہے. آج خبروں کی ذمہ داری ہے احمد رضا کی.
پاکستان کے صوبہ پنجاب میں حکام سے کامیاب مذاکرات کے بعد نجی اسکولوں کی تنظیم نے کل سے تمام اسکول کھولنے کا اعلان کیا ہے. چار صدی کی باچا خان یونیورسٹی کی انتظامیہ نے مکمل سیکیورٹی کی فراہمی تک کیمپس بند رکھنے کا فیصلہ کیا ہے. پاکستان کے وزیر اعظم نواز شریف نے کہا ہے کہ پاکستانی بچوں کو اسکول جانے پر دھمکیاں دینے والوں کو شکست ہوگی. پاکستانی قومی ایئر لائن پی آئی اے کے ملازمین کی جوائنٹ ایکشن کمیٹی نے ادارے کی نشکاری کے منصوبوں کے خلاف کل سے ہڑتال پر چلے جانے کا اعلان کیا ہے. عرب ملک شام میں بم دھماکوں میں 71 افراد ہلاک ہوئے ہیں. کابل میں بھی خودکش حملے میں 10 مارے گئے ہیں. اور برمنگم کی ایک عدالت نے برطانوی خاتون ترینہ شکیل کو اپنے کمسن بچے سمیت شام جا کے دولت اسلامیہ میں شامل ہونے کے جرم میں 6 برس قید کی سزا سنائی ہے. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.
خاص خاص خبروں کی سرخیاں اپنے احمد رضا سے سنی اور حالات حاضرہ کا پروگرام سربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں. برما میں آج تقریباً 50 سال بعد پارلیمنٹ کا وہ اجلاس منعقد کیا گیا ہے جس میں ملک کی پہلی منتخب جمہوری حکومت قائم کی جا رہی ہے. برما میں گزشتہ سال نومبر میں ہونے والے الیکشنز میں آنگ سان سوچی کی نیشنل لیگ فار ڈیموکریسی نے 80% نشستیں حاصل کر کے واضح برتری حاصل کی تھی. برما میں آج لکھی جانے والی نئی تاریخ پر نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ نخبت ملک کی زبانی.
برما میں 3 مہینے پہلے ہونے والے عام انتخابات میں ملک کی جمہوریت پسند رہنما آنگ سان سوچی کی نیشنل لیگ فار ڈیموکریسی نے بھاری اکثریت سے کامیابی حاصل کی تھی. وہ اور ان کی جماعت ملک کے اقتدار پر قابض فوجی جرنیلوں کے ہاتھوں کئی دہائیوں تک دباؤ کا شکار رہیں. لیکن آج جب پارلیمان میں اس تاریخی اجلاس کا آغاز ہوا تو آنگ سان سوچی کی جماعت نیشنل لیگ فار ڈیموکریسی کے ایک سینئر رہنما کن ماؤنگ مین نے کہا کہ یہ ان کی جماعت اور برما کے لیے تاریخی لمحہ ہے. انہوں نے کہا,
مجھے لگتا ہے جیسے میں ایک خواب کی کیفیت میں ہوں. کسی نے بھی نہیں سوچا تھا کہ NLD کبھی حکومت تشکیل دے گی. ہم نے بھی نہیں سوچا تھا, اور اس بات نے نہ صرف میامار بلکہ پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا ہے.
NLD کی ہی ایک اور نو منتخب رکن پارلیمان نے کہا کہ انہیں جمہوری عمل کا حصہ ہونے پر فخر ہے.
مجھے فخر ہے کہ میں پارلیمان کے رکن کی حیثیت سے ملک میں ہونے والی اس بڑی تبدیلی میں حصہ لے سکتی ہوں.
نیشنل لیگ فار ڈیموکریسی کی جانب سے گزشتہ سال نومبر میں ہونے والے الیکشنز میں واضح برتری نے اگرچہ یہ ثابت کر دیا کہ برما کی عوام ملک میں جمہوری طاقتوں کا راج دیکھنا چاہتے ہیں, تاہم اب بھی 1/4 سیٹس فوج کے لیے مختص کی گئی ہیں اور ان میں کچھ اہم وزارتوں کی سیٹس بھی شامل ہیں جس پر برما کے جمہوریت پسند کارکنوں کو اب بھی کچھ تحفظات ہیں. لندن میں موجود برما کی انسانی حقوق کی ایک کارکن وائے ہن نے بی بی سی کو بتایا ہے کہ اب بھی بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے.
میرے نزدیک برما کی تاریخ کے لیے یہ انتہائی اہم ہے, کیونکہ اب پارلیمنٹ کے اراکین میں بہت سے افراد سیاسی قیدی یا خواتین کارکنان ہیں, اور آج میں سمجھتی ہوں کہ ہمارے لیے ایک تاریخی دن ہے. لیکن ہم جس منزل کو حاصل کرنا چاہتے ہیں اس طرف ابھی چند قدم ہی بڑھے ہیں, اور اب بھی ملک کے بیشتر حصے پر فوج کا قبضہ ہے جسے ہم ختم کرنا چاہتے ہیں.
برما کی اس نئی پارلیمان کے ابتدائی کاموں میں نئے صدر کا انتخاب بھی شامل ہے. برما کے موجودہ صدر تھین سین کی مدت صدارت اس سال مارچ میں ختم ہو رہی ہے, لیکن آنگ سان سوچی جنہیں فوج نے 15 سال نظر بند رکھا انہیں برما کے آئین کے مطابق صدارت کے عہدے کا اہل قرار نہیں دیا گیا. تاہم وہ یہ اشارہ دے چکی ہیں کہ وہ ملک کے نئے سربراہ کے ساتھ مل کر اپنے اثر و رسوخ کو استعمال کرنے میں کامیاب ہو جائیں گی. آنگ سان سوچی کی پارٹی NLD کو گزشتہ 20 سالوں سے زیادہ ملک دشمن کے طور پر سمجھا جاتا رہا ہے, اور اس کے کارکنوں اور رہنماؤں کو گرفتار بھی کیا جاتا رہا ہے.
یہ تھا ہمارے نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ جو آپ نے نخبت ملک سے سنا میانمار کے بارے میں. شام کے دارالحکومت دمشق کے جنوب میں واقع پیغمبر اسلام کی نواسی سیدہ زینب کے مزار کے قریب ہونے والے بم حملوں میں ہلاک شدگان کی تعداد بڑھ کر 71 ہو گئی ہے. بی بی سی اردو .com کی رپورٹ فیاض احمد کی زبانی.
اتوار کو سیدہ زینب کے مزار کے قریب ہونے والے اس حملے میں 2 خودکش حملہ آور شامل تھے. تاہم بعض عینی شاہدین کا کہنا ہے کہ دھماکے 3 ہوئے. اطلاعات کے مطابق اس حملے میں متعدد افراد زخمی بھی ہوئے ہیں. یہ مزار شیعہ مسلمانوں کے لیے بہت اہمیت کا حامل ہے, اور یہاں پر پیغمبر اسلام کی نواسی کی قبر موجود ہے جہاں بڑی تعداد میں شیعہ مسلمان حاضری دیتے ہیں. یہ حملے ایک ایسے وقت میں ہوئے ہیں جب شامی حزب اختلاف کے گروہ سوئٹزرلینڈ کے شہر جنیوا میں ملک شام کے متعلق ہونے والے امن مذاکرات کے لیے جمع ہیں. یورپی یونین کا کہنا ہے کہ ان حملوں جن کی ذمہ داری خود کو دولت اسلامیہ کہلانے والی شدت پسند تنظیم نے قبول کی ہے کا مقصد امن مذاکرات کو ناکام بنانا ہے۔ بی بی سی عربی کے مدیر سیباسٹین اشر کا کہنا ہے کہ جب سے شام میں خانہ جنگی شروع ہوئی ہے خطے بھر سے شیعہ جنگجوؤں کی شام آمد کا سلسلہ جاری ہے اور ان جنگجوؤں کا موقف یہ ہے کہ وہ سیدہ زینب کے مزار کو خانہ جنگی سے بچانے کے لیے شام آ رہے ہیں۔ لبنان کے شیعہ جنگجو گروہ حزب اللہ کا بھی یہی موقف ہے کہ وہ مقدس مقامات کی حفاظت کے لیے شام کی حکومتی افواج کا ساتھ دے رہے ہیں۔ خیال رہے کہ شام میں 5 برس سے جاری لڑائی میں اب تک 2.5 لاکھ سے زیادہ افراد ہلاک اور تقریباً 1.2 کروڑ افراد نقل مکانی پر مجبور ہو چکے ہیں۔
شام کی صورتحال، بی بی سی اردو ڈاٹ کام کی رپورٹ فیاض احمد کی زبانی، جو وہاں پہ پیغمبر اسلام کی نواسی سید زینب کے مزار کے قریب ہونے والے بم حملوں سے متعلق تھے۔ برطانیہ کی ایک عدالت میں ایک خاتون کو 6 سال کی قید کی سزا سنائی گئی ہے، ان پر اپنے کم سن بچے سمیت شام جا کر داعش میں شامل ہونے کا الزام ہے۔ بی بی سی اردو ڈاٹ کام کی ایک اور رپورٹ ماپارا صفدر کی زبانی۔
برمنگم سے تعلق رکھنے والی خاتون ترینہ شکیل کو ٹویٹر پر پیغامات کے ذریعے دہشت گردی کے اقدامات کی حوصلہ افزائی کا مجرم ٹھہرایا گیا ہے۔ انہوں نے الزامات کی تو تردید کی، تاہم انہوں نے تسلیم کیا کہ وہ شام گئی تھی۔ برطانیہ کے شہر برمنگم کے کراؤن کورٹ میں 2 ہفتے کی سماعت کے بعد ججز نے ترینہ شکیل کے اس دعوے کو مسترد کر دیا کہ ان کی خواہش صرف یہ تھی کہ وہ شرعی قانون کے زیر اثر علاقے میں رہ سکیں۔ ترینہ شکیل 2014 میں خفیہ طور پر شام چلی گئی تھیں، جہاں سے انہوں نے تصاویر پوسٹ کی تھیں جس میں ان کے بیٹے کے سر پر دولت اسلامیہ یعنی داعش کا جھنڈا بندھا ہوا دکھایا گیا تھا۔ ترینہ شکیل کے وکلا کی جانب سے یہ دلائل پیش کیے گئے کہ وہ اپنے چھوٹے بچے کے ساتھ شام صرف اس لیے گئی تھیں تاکہ وہ اپنی ناخوش خاندانی زندگی سے فرار حاصل کر سکیں۔ ترینہ شکیل داعش کے زیر اثر علاقے سے جنوری 2015 میں لوٹ آئی تھیں۔ ان کے وکلا کا یہ کہنا تھا کہ وہ شام میں ناخوش تھیں اور انہوں نے عدالت کو یہی بتایا کہ میں اپنی مرضی سے واپس آئی ہوں کیونکہ مجھے یہ احساس ہوا کہ میں نے غلطی کی تھی۔ ترینہ شکیل کا کہنا تھا کہ وہ دہشت گرد گروہ کے شکنجے سے ایک بس کے ذریعے چھپ کر فرار ہوئیں اور اس کے بعد انہوں نے ایک ٹیکسی والے کو رشوت دے کر ترکی کی سرحد عبور کی۔ واضح رہے کہ برطانیہ سے جہاں سینکڑوں نوجوان داعش کے ساتھ لڑائی میں شامل ہونے کے لیے شام گئے ہیں، اسی کے ساتھ ساتھ کئی خاندان بھی، خصوصاً نوجوان لڑکیاں بھی داعش کے زیر قبضہ علاقے میں جا چکی ہیں۔
بی بی سی اردو ڈاٹ کام کی رپورٹ بھپارا صفدر کی زبانی۔ بھارتی دارالحکومت دہلی میں آر ایس ایس کے صدر دفتر کے نزدیک طلبہ کے ایک احتجاجی مظاہرے کا ایک ویڈیو سامنے آیا ہے، جس میں پولیس اور متعدد سویلین پرامن مظاہرین کو بڑی بے رحمی سے مارتے ہوئے دکھائے گئے ہیں۔ دہلی کے وزیر اعلیٰ اروند کیجریوال نے مودی حکومت پر الزام عائد کیا ہے کہ وہ طلبہ کو دبانے کے لیے پولیس کو بی جے پی اور آر ایس ایس کی بنی ہوئی فوج کے طور پر استعمال کر رہی ہے۔ پولیس کی زیادتی کا یہ ویڈیو سوشل میڈیا پر انتہائی تیزی سے پھیلا۔ دہلی سے شکیل اختر کی رپورٹ۔
دلی کے بعض طلبہ حیدرآباد یونیورسٹی میں کچھ دنوں پہلے ایک دلت طالب علم کی خودکشی کے واقعے کے خلاف آر ایس ایس کے صدر دفتر کے باہر احتجاج کر رہے تھے۔ طلبہ اور طالبات کا یہ مظاہرہ پرامن تھا اور وہ احتجاجی نعرے لگا رہے تھے کہ اچانک پولیس ان پر ٹوٹ پڑی۔ پولیس کے ساتھ ساتھ طلبہ کو پیٹنے والوں میں متعدد سویلین لباس میں بھی تھے۔ طلبہ نے الزام لگایا ہے کہ اس حملے میں بقول ان کے آر ایس ایس کے کارکن بھی شامل تھے، حالانکہ آر ایس ایس نے اس الزام سے انکار کیا ہے۔ یہ واقعہ ہفتے کے روز پیش آیا لیکن اس کا ویڈیو آج منظر عام پر آیا ہے۔ دلی کے وزیر اعلیٰ اروند کیجریوال نے طلبہ پر زیادتی کے اس واقعے کی مذمت کی ہے۔ ایک ٹویٹ پیغام میں انہوں نے الزام لگایا کہ مودی حکومت نے پورے ملک میں طلبہ کے خلاف محاذ کھڑا کر دیا ہے اور وہ پولیس کو بی جے پی اور آر ایس ایس کی نجی فوج کی طرح استعمال کر رہی ہے۔ عام آدمی پارٹی کے ترجمان سنجے سنگھ نے ایک نیوز کانفرنس میں طلبہ کو زدوکوب کیے جانے والے پولیس اہلکاروں کے خلاف کارروائی کرنے کا مطالبہ کیا۔
صفائی دینی چاہیے اور بتانا چاہیے کہ ان لوگوں کے خلاف انہوں نے کیا کارروائی کی جو لوگ چھاتراؤں کو دوڑا دوڑا کے پیٹ رہے ہیں۔ بھارتی جنتا پارٹی اور آر ایس ایس کے کارکرتا بھی پولیس والوں کے ساتھ مل کے چھاتروں کو چھاتراؤں کو پیٹ رہے ہیں، تو کیا مودی کی پولیس سنگھیوں کے اشارے پہ کام کرے گی؟ کیا مودی کی پولیس संघियों के साथ मिलकर हाथ से हाथ मिला के काम करेगी।
हिज इख्तलाफ के जवाब कांग्रेस ने भी पुलिस के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। पार्टी के तर्जमान अभिषेक सिंघवी ने कहा कि वीडियो में हमलावरों की शनाख्त साफ तौर पर की जा सकती है।
दिल्ली पुलिस केंद्र सरकार के आदेश के अंतर्गत उन पे बेरहमी से प्रहार किया है। सोशल मीडिया में चित्र हैं सबके और उसमें यहाँ तक कि विद्यार्थियों और महिला विद्यार्थियों के बाल खींचने के ऐसे कई दृश्य हैं।
गुज़िश्ता महीने हैदराबाद यूनिवर्सिटी में एक दलित रिसर्च स्कॉलर ने इंतजामिया के खिलाफ एक धरने के दौरान खुदकुशी कर ली थी। खुदकुशी के इस वाकये के बाद दिल्ली और मुल्क की कई दीगर यूनिवर्सिटीज में हुकूमत के खिलाफ मजाहरे हो रहे हैं। इन मजाहरों के सबब कई यूनिवर्सिटीज में इन दिनों कशीदगी का माहौल है। शकील अख्तर, बीबीसी दिल्ली।
पाकिस्तानी कौमी एयरलाइन PIA के मुलाजमीन की ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने ऐलान किया है कि निजकारी के खिलाफ जारी तहरीक के दौरान कल सुबह से PIA का कोई भी तैयारा परवाज नहीं करेगा, जबकि हुकूमत ने एहतजाज रोकने के लिए लाजमी सर्विस एक्ट नाफिज कर दिया है। तफसील के साथ कराची से रियाज सुहेल।
PIA के मुलाजमीन की ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने हुकूमत को मुतालबात के हल के लिए एक हफ्ते की मोहलत दी थी। इस अरसे में हुकूमत ने स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का फैसला 6 माह के लिए मौखर कर दिया, जबकि निजकारी का फैसला बरकरार रहा, जिसके खिलाफ मुल्क भर में PIA के दफातर में एहतजाज जारी रहा। कराची एयरपोर्ट पर वाक़ PIA के मरकजी दफ्तर में आज भी सुबह से ज्वाइंट एक्शन कमेटी का एहतजाज जारी था, जिसमें PIA के तमाम शोबों बशमूल शोबा इंजीनियरिंग के मुलाजमीन ने शिरकत की और ऐलान किया कि कल मंगल को कोई भी परवाज रवाना नहीं होगी। दूसरी यानी वफाकी हुकूमत ने PIA पर लाजमी सर्विस एक्ट नाफिज कर दिया है, जिसके तहत PIA में काम करने वाले मुलाजमीन किसी भी तौर पर हड़ताल नहीं कर सकेंगे। लाजमी सर्विस एक्ट 6 माह के लिए नाफिज किया गया है और इस एक्ट की खिलाफ वर्जी करने वाले और हड़ताल पर जाने वाले किसी भी मुलाजिम को 1 साल कैद और जुर्माना भी हो सकता है। सिविल एविएशन डिवीजन ने इस एक्ट को नाफिज करने के लिए वजीर आजम को समरी भेजी थी, जिसे आज मंजूर कर लिया गया। वफाकी वजीर इत्तला परवेज रशीद ने आज इस्लामाबाद में मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए कहा कि वफाकी हुकूमत कौमी एयरलाइन को बेहतर अंदाज में चलाना चाहती है। उन्होंने कहा कि हड़ताल करने वाले मुलाजमीन के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
शरीफ साहब का वादा है कि PIA के किसी मुलाजम को नौकरी से बिल्कुल निकालने की कोई शिक मौजूद नहीं है, कोई किसी को इजाजत नहीं दी जाएगी, तो फिर उन्हें किस बात का फिक्र है? हम तो आपकी मुलाजमत और आपकी तनख्वाह की फिक्र हम कर रहे हैं।
परवेज रशीद का कहना था कि हड़ताल खत्म न करने की सूरत में हुकूमत ने पायलट्स और दीगर अमले का मुतबादल बंदोबस्त किया है। दरअसल मुलाजमीन की ज्वाइंट एक्शन कमेटी को उम्मीद थी कि हुकूमत से मुजाकरात के लिए कोई शक्ल निकल आएगी। वजीर आजम और वफाकी वजीर खजाना इसहाक डार किसी वफ्द को भेजेंगे, लेकिन हालिया हुकूमती इकदाम के बाद सूरतयाल में कशीदगी पैदा हो गई है। ज्वाइंट एक्शन कमेटी के सरबराह सोहेल बलोच का कहना था कि कल तैयारे परवास नहीं करेंगे।
इस जो तहरीक है इसको एसेंशियल सर्विसेज के थ्रू खत्म करने की कोशिश की जाएगी तो मैं समझता हूँ ये मुमकिन नहीं है, और उन रिस्ट्रिक्शंस की वजह से कोई लाठी चार्ज या कोई डंडे बरसात जाएंगे हम पे, तो उसके लिए हम तैयार हैं। एक कोशिश है शायद गवर्नमेंट की, बजाय इसके कि हम टेबल पे बैठे और एमिकेबली रिजॉल्व करें, शायद ये कोशिश की जा रही है कि इस तरीके से, अब ये एक नया तरीका है, कल एक और तरीका था, आज वो पैल्पा के प्रेसिडेंट को बुलाया गया वो एक और तरीका है, आप ये एसेंशियल सर्विसेज लगाई गई है और तरीका है, लेकिन जो बेस्ट तरीका है वो यही है कि हम टेबल पे बैठे और बैठ के एमिकेबली चीजों को रिजोल्व करें और ये ख्याल दिल से निकाल दें कि हम कौमी एयरलाइन परचम बरदार एयरलाइन को बेचेंगे।
ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने एक बार फिर अपना मौके दोहराया है कि ये तस्वीर पेश किया जा रहा है कि PIA हुकूमत पर एक बोझ है, लेकिन ऐसा हरगिज नहीं, वो एक कुव्वत है और अपने पाँव पे खड़े हैं। जो कर्जे हैं उनसे निकलने के लिए कई तरीके मौजूद हैं। रियाज सुहेल, BBC कराची।
अरब शयूख का पाकिस्तान के सूबे बलोचिस्तान में नायाब परिंदे तलोर के शिकार के लिए आमद का सिलसिला शुरू हो गया है। अब सऊदी अरब के सूबे तबूक के गवर्नर तलोर के शिकार के लिए जिला चागी पहुंचे हैं। तफसील के साथ क्वेटा से मोहम्मद काजिम।
इस मौसम में बलोचिस्तान के मुतअद्दिद इलाके अरब शहजादों की शिकारगाह की शिकल इख्तियार करते हैं। वो इस मौसम में तलोर के शिकार के लिए आते हैं, जिसकी नस्ल को खत्म होने का खतरा है। 1980 की दहाई से अरब शहजादे बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में शिकार के लिए आते हैं। इनमें सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब इमारात के अलावा दीगर खलीजी ममालिक के शहजादे शामिल हैं। 3 रोज कबल ईरान और अफगानिस्तान से मुतसिल बलोचिस्तान की सरहदी जिला चागी में सऊदी अरब के सूबा तबूक के गवर्नर शहजादा फाद बिन सुल्तान शिकार के लिए पहुंच गए। जंगली आयात से मुतलिक बैन अल-अक़वामी इदारों ने तलोर के शिकार को ममनू करार दिया है। इस परिंदे के शिकार के लिए वफाकी वजारत खारजा की जानिब से जो जाब्ता जारी किया जाता है اس کے مطابق 10 دنوں میں ہر شہزادے کو صرف 100 تلور شکار کرنے کی اجازت ہوتی ہے، لیکن آئی یو سی این کے ایک اہلکار فیض کاکڑ کا کہنا ہے کہ اس پابندی پر عمل نہیں کیا جاتا.
لیکن ایشو یہ تھا کہ اگر 10 اور 12 ویسٹ کا لائسنس دیتے ہیں تو وہ رپورٹ آتے ہیں کہ ایک 200 یا 300 دانے جو ایک دن میں مار دیتے ہیں.
بلوچستان کے جن علاقوں میں عرب شوخ کو شکار گاہیں الاٹ کی گئی ہیں ان میں چاغی، خاران، واشک، پنجگور، جلمکسی، لسبیلا، لیڑی، مساخل اور قلعہ سیف اللہ کے علاوہ بعض دیگر علاقے شامل ہیں. بلوچستان ہائی کورٹ نے تلور کی نسل کو درپیش خطرے کے پیش نظر اس کے شکار پر پابندی عائد کی تھی، جسے سپریم کورٹ نے بھی برقرار رکھا تھا، لیکن بلوچستان اور وفاقی حکومت دونوں نے اس کے خلاف سپریم کورٹ میں نظر ثانی کی درخواست دائر کی تھی، جس پر سپریم کورٹ نے چند روز بیشتر پابندی کے فیصلے کو ختم کیا تھا. بلوچستان میں قوم پرست جماعتیں عرب شیوخ کو شکار گاہیں الاٹ کرنے کی مخالف رہی ہیں، لیکن بلوچستان کی مخلوط حکومت نے جس میں 2 قوم پرست جماعتیں بھی شامل ہیں ہائی کورٹ کی جانب سے تلور کے شکار پر پابندی کو برقرار نہیں رکھا اور اس کے خلاف سپریم کورٹ سے رجوع کیا تھا. محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ.
امریکہ میں کیا ہو رہا ہے؟ اس سال نومبر میں وہاں انتخابات ہونے والے ہیں، انتخابات کے سلسلے میں کیا ہو رہا ہے؟ ایک رپورٹ آنے کو ہے. سربین، آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں.
بات کریں.
میرا نام سید شہزاد بخاری ہے، میں دلی پور سے بات کر رہا ہوں.
گوٹ آزاد سے میں ذوالفقار علی بول بات کر رہا ہوں.
اپنے مسائل اور رائے کا اظہار کریں.
پاکستان میں خاص طور پہ دیہی علاقوں میں اور شہروں میں یہ
فراق کے شہر ایرس میں اتنے سارے انسانوں کو قتل کرنا بلا شبہ بہت افسوسناک ہے.
عوام پریشان.
بی بی سی اردو کے پروگرام آپ کی بات میں.
ہمارا مطالبہ یہ ہے انسانی حقوق
سے یہ درخواست ہے کہ ہمارے گاؤں کی حالت دیکھیں.
آپ کی کالز ہر جمعرات کو نشر کی جائیں گی.
مجھے ایک شکایت ہے کہ بی بی سی پروگرام کی خبروں میں چاہ رہا تھا کہ وہ نشر ہو جائیں.
میں بی بی ہمارا ٹول فری نمبر ہے 0800-222-275 جو کہ موبائل فون سے فری نہیں ہے. پاکستان سے باہر کے سامعین ہمیں اس نمبر پر فون کر سکتے ہیں 0092-5126-111-39. یہ نمبر ٹول فری نہیں ہے.
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین، آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں. پاکستان میں 3G اور 4G کی آمد کے بعد یہ دنیا بھر میں آئی ٹی کمپنیوں کی سرمایہ کاری کے لیے ایک پرکشش مارکیٹ کے طور پر ابھرا ہے. گزشتہ سال ملک میں ٹیکنالوجی کی بنیاد پر کام کرنے والی 29 نئی کمپنیوں یا اسٹارٹ اپس میں 35 ملین ڈالرز کی غیر ملکی سرمایہ کاری ہوئی. ان میں سے 24 کمپنیاں لاہور کی ہیں. آخر لاہور میں اس غیر معمولی سرمایہ کاری کی وجہ ہے کیا اور ان اسٹارٹ اپ سے لوگوں کے معمولات زندگی میں کیا تبدیلی آ سکتی ہے یا آ رہی ہے؟ لاہور سے شمائلہ جعفری کی رپورٹ، جس کا آغاز ایک صوتی جھلک سے ہوتا ہے.
السلام علیکم سر، آپ کی گاڑی کا آئٹم کرنا تھا.
لاہور میں اگر گاڑی کا تیل بدلوانا ہو، بیٹری تبدیل کروانی ہو یا گاڑی کی کوئی اور خرابی دور کروانا ہو تو مکینک کی دکانوں پر چکر لگانے کی ضرورت نہیں، بلکہ ٹیکنالوجی کی بدولت اب یہ سروس آپ کے دروازے پر دستیاب ہو سکتی ہے.
بہت آسانی ہوگی آن لائن کا. آپ دیکھیے، گھر بیٹھے بیٹھے میں نے فون گھمایا اور گھنٹے کے اندر بندہ آ کے چیک کر کے ٹھیک بھی چلا گیا.
شائستہ ذوالفقار ایک ورکنگ وومن ہے جو گزشتہ 6 ماہ سے ویب سائٹ پر بکنگ کروا کے گاڑی کی مینٹیننس کی سروس گھر پر ہی لے رہی ہیں.
مکینکس کے پاس جاؤ، ورک شاپ میں جاؤ تو بڑا دھیان لگا رہتا ہے کہ جی آپ گاڑی چھوڑ کے آ رہے ہو، بیچ میں بعض اوقات پرزے بھی نکال دیتے ہیں. یہاں پہ وہ سب کچھ کام آنکھوں کے سامنے کر کے گیا ہے، دیکھا والا بھی بندہ بھی ہے، کنوینئنٹلی ہو بھی گیا، گھر بیٹھے مجھے کوئی مصیبت بھی نہیں ہوئی. ریئلی سیٹسفائیڈ.
السلام علیکم سر، کہہ رہا ہوں آٹو جینی سے.
یہ سروس آٹو جینی کی جانب سے شروع کی گئی ہے. آٹو جینی لاہور یونیورسٹی آف مینجمنٹ سائنسز کے سابق طلبہ کی اسٹارٹ اپ کمپنی ہے جو ویب سائٹ اور اپنے فیس بک پیج پر آرڈر لے کر گھروں اور دفتروں میں گاڑیوں کی مرمت کا کام کرتی ہے. کمپنی کے سی او حسن سمی کا کہنا ہے کہ ان کی کمپنی کا کاروبار تیزی سے بڑھ رہا ہے.
آٹو انڈسٹری اتنی زیادہ بڑھی ہے، آئی تھنک لاسٹ ایئر سے خالی 33% بڑھی ہے. اب لوگوں کے پاس اتنا ٹرسٹ ویسے بھی نہیں ہے انلیس آپ 3S ڈیلرز کے پاس جائیں اور وہ زیادہ مہنگے ہوتے ہیں. ہم نے انیشلی انڈیویجولس کو ٹارگیٹ کر رہے تھے کہ اپنی ہم پیچھے سے ٹیم بلڈ اپ کر لیں. اب تو ہم کمپنی فلیٹ کے پیچھے جا رہے ہیں. ہم نے اب جا کے اسلام آباد میں بھی ایکسپینڈ کرنا شروع کر دیا ہے بیکاز ہمیں وہاں سے بھی فون آنا شروع ہو گئے تھے، کراچی سے بھی۔
اور یہی نہیں، پاکستان میں نوکریوں کے حصول کا سب سے بڑا ویب پورٹل rozi.pk، گاڑیوں کی خرید و فروخت کی سب سے بڑی ویب سائٹ پاک ویلز، اور جائیداد کی آن لائن خرید و فروخت کا سب سے بڑا ویب پورٹل zameen.com بھی لاہور سے ہی چلائے جا رہے ہیں۔ zameen.com میں گزشتہ برس $90 لاکھ کی غیر ملکی سرمایہ کاری ہوئی، جس کے بعد اس کی مزید توسیع کی جا رہی ہے۔
انٹرنیٹ پہ ود دا رائٹ سیلز پچ یو کین سیل اینی تھنگ، پراپرٹی، ماں باپ، گھر، آگے پیچھے، آپ بازار میں بیٹھے ہیں، دکان میں بیٹھے ہیں، کہیں بھی بیٹھے ہیں، پراپرٹی کی بات ہوتی ہے پاکستان میں۔ ہم لوگوں نے ریلائز کیا کہ پراپرٹی کی مارکیٹ کے اندر انویسٹیگیٹ کرنا چاہیے اینڈ وی شوڈ سٹارٹ اے پورٹل۔
ذیشان علی خان zameen.com کے چیف ایگزیکٹو آفیسر ہیں، وہ برطانیہ سے تعلیم یافتہ ہیں۔ انہوں نے پاکستان میں آن لائن پراپرٹی کا کاروبار تقریباً 10 سال پہلے شروع کیا تھا، یہ جب ہی سے لاہور میں ہی ڈیرا لگائے ہوئے ہیں۔
اپرچونیٹی وائز تو دیکھیں، اینی کڈ کین ٹیل یو کہ جی کراچی از دا بگیسٹ سٹی، رائٹ؟ بٹ اپیرنٹلی ا لاٹ آف آئی ٹی کمپنیز آر اسپرنگنگ اپ ان لاہور۔ اس کا جو مین ایک ریزن آتا ہے وہ میں آپ کو اگر بالکل لے مین لینگویج میں بات کروں، سیکورٹی، رائٹ؟ سیکورٹی کا کنسرن لاہور میں نہیں ہے۔ انفراسٹرکچر ہیز کم اپ سو نائسلی، ہمارے جب ہم وین وی برنگ پیپل فرام ابراڈ، انویسٹرز آتے ہیں، لوگ وزٹ کرنے آتے ہیں ٹرائنگ ٹو اسٹڈی دا مارکیٹ، تو دے آر لٹرلی امپریسڈ بائی لاہور۔ ان کے دماغ میں ایک امپریشن ہوتا ہے جی کہ پتہ نہیں میں تورا بورا کہیں جا رہا ہوں، رائٹ؟ بٹ وین دے کم ہیئر اینڈ دے آر امپریسڈ، دے لک ایٹ دی انفراسٹرکچر، دے ہیو فزیکلی ٹولڈ اس اوکے دس از سم تھنگ لائک ایز اف وی آر ان ساؤتھ امیریکا اور سم ادر نائس سٹی لائک میکسیکو اور سم تھنگ، رائٹ؟ تو انفراسٹرکچر سے کیا کیا انہوں نے، انہوں نے لاہور کو پریٹی مچ ایک آئی ٹی ہب بنا دیا۔
لاہور میں آئی ٹی کے شعبے میں ہونے والی اس تیز ترقی کی وجہ یہاں موجود پنجاب آئی ٹی بورڈ کے پلان ایکس اور لاہور یونیورسٹی آف مینجمنٹ سائنسز کے سینٹر فار انٹرپرینیورشپ جیسے ٹیک انکیوبیٹرز ہیں، جہاں ٹیکنالوجی سے متعلق کاروباری آئیڈیاز رکھنے والے نوجوانوں کی نہ صرف حوصلہ افزائی کی جا رہی ہے بلکہ انہیں تکنیکی اور مالی مدد بھی دی جا رہی ہے۔ ان دو منصوبوں کی بدولت شادی کے انتظامات ہوں، سبزی کی خرید و فروخت یا پھر روزمرہ کے اور بہت سے کام، اب لاہور میں اسٹارٹ اپ کمپنیوں کے ذریعے آن لائن کرنے کا رجحان فروغ پا رہا ہے۔ اور اسٹارٹ اپس کا فائدہ صرف کاروبار کرنے والی کمپنیوں کو نہیں بلکہ اس کے ذریعے فراہم کی جانے والی سروسز نے عام لوگوں کی زندگی کو بھی کافی آسان بنا دیا ہے۔ شمائلہ جعفری، بی بی سی لاہور۔
اسی ضمن میں ہماری ساتھی عالیہ ناسکی نے ماہر اقتصادیات اور تجزیہ کار قیصر بنگالی سے بات کی اور جاننا چاہا کہ لاہور میں ڈیجیٹل ٹیکنالوجی میں سرمایہ کاری سے کیا یہ مطلب اخذ کیا جائے کہ ملک کی معیشت اب بہتر ہو چلی۔
یہ پاکستان کا جو اکنامک بیس ہے اس کو میں کمزور سمجھتا ہوں، چونکہ سروس سیکٹر جو ہے وہ اشیاؤں کی پیدائش کے اوپر ہی کھڑی ہو سکتی ہے، جس میں زراعت اور صنعت ہے۔ اگر زراعت اور صنعت میں پیداوار کمزور ہو جائے گا تو سروس سیکٹر میں اتنا ڈیپتھ نہیں ہوگا اور وہ گروتھ نہیں کر پائیں گے۔
تو کیا پاکستان میں نئے کاروبار شروع کرنے کے لیے جو اقتصادی ماحول ہے وہ موافق ہے آپ کی نظر میں؟
تقریباً 2.5 دہائی ہو گئے شارٹ ٹرم ایڈ ہاک پلاننگ ہے کہ اگلے 6 مہینے گزر جائے، اگلا سال گزر جائے، اور یہی وجہ ہے کہ کوئی ویژن نہیں ہے کہ پاکستان کی معیشت کو آگے 20 سال ہم کہاں دیکھتے ہیں۔ وہ میرا 2008 سے حکومت میں تجربہ ہے اور کسی بھی فیلڈ میں مجھے یہ نظر نہیں آیا کہ بیٹھ کے کوئی ویژن یا اسٹریٹجی پہ ڈسکشن ہو گورنمنٹ لیول پہ۔
یہ جو نئی ٹیک کمپنیاں جن کا ہم ذکر کر رہے ہیں وہ زیادہ تر لاہور میں ہیں، کراچی ویسے پاکستان کا اقتصادی مرکز سمجھا جاتا ہے، وہاں یا دوسرے صوبوں میں یہ کمپنی سامنے کیوں نہیں آ رہی؟
لاہور میں کچھ بہت اچھی یونیورسٹیز ہیں نجی شعبے میں، اور کچھ بزنس ہاؤسز ہیں جو فارورڈ ماڈرن لکنگ ہے۔ کراچی کے جو بزنس ہاؤسز ہیں وہ پرانے ہیں اور ان میں جو روایتی سوچ ہے وہ ابھی تک نہیں گئی ہے۔ جو نئے ماڈرن 21st century کے شعبے ہیں جیسے ای کامرس ہیں وہ ابھی تک کراچی میں ٹیک آف نہیں کیا ہے۔
اس طرح کی جو اسٹارٹ اپ کمپنیز ہیں، کیا ان کمپنیوں سے بڑی تعداد میں جو بے روزگاری کا مسئلہ ہے پاکستان میں، اس پر کوئی اثر پڑتا ہوا آپ کو نظر آ رہا ہے؟
میرا خیال ہے شروع میں تو نہیں کر سکتی ہے، اس لیے کہ یہ لیبر انٹینسو نہیں ہے، بہت زیادہ اسکل انٹینسو ہے، اور پاکستان کے تعلیمی نظام چونکہ کئی برسوں سے خراب ہوتا چلا جا رہا ہے، ہم اس قسم کی اسکل نہیں پیدا کرتے۔ ای کامرس اس وقت ڈیولپ کرے گا جب اشیائیں ہوگی بیچنے کے لیے، جب ہم اشیائیں بنائیں گے نہیں تو ہم بیچیں گے کیا؟
اور کیا پاکستان میں ایسی ورک فورس موجود ہے جو ان کمپنیوں اور خاص طور پر ٹیک یا ڈیجیٹل کمپنیوں کے لیے موزون ہو؟
اس فیلڈ کے لیے تو ورک فورس کی تعداد نہیں ہے جو جس کی ضرورت پڑے گی. کراچی، لاہور، اسلام آباد میں اور شاید ایک آدھ اور شہر میں ایک دو بہت اچھے اسکول ہے، ایک دو اچھی یونیورسٹی ہے، اور وہ ایک اشرافیہ جو ہے اس ملک کا، بس انہی کے بچے وہاں جاتے ہیں. باقی جو 90-95% کا جو ایک اسٹوڈنٹس کا اور اسٹوڈنٹ ایج کا جو پاپولیشن ہے، آبادی ہے، ان کو تو ایک سیکنڈ ریٹ تعلیم ملتی ہے، تو وہ تو اس شعبے میں شامل نہیں ہو سکتے ہیں.
ماہر اقتصادیات و تجزیہ کار قیصر بنگولی پاکستان کی اقتصادی صورتحال اور وہاں پہ جدید ٹیکنالوجی کے مستقبل پہ نظر ڈال رہے تھے. اس سال نومبر میں ہونے والے امریکی صدارتی انتخابات کے لیے ریپبلکنز اور ڈیموکریٹس اپنے اپنے امیدوار طے کرنے کی مہم آج سے رسمی طور پر ریاست آئیوا میں شروع کر رہے ہیں. ویسے تو امریکی انتخابات پر ہمیشہ پوری دنیا کی نظر رہتی ہے، لیکن اس بار انتخابی مہم کے دوران ریپبلکن پارٹی کے امیدوار بننے کی کوشش میں ڈونلڈ ٹرمپ کئی سرخیوں میں نمایاں طور پر نظر آتے ہیں. آئیوا کے ڈیمون شہر سے برجیش اپادھیائی کی رپورٹ، جس کا آغاز ایک سوتی جھلک سے ہوتا ہے.
گڈ ایوننگ، ازنٹ ہی دی بیسٹ؟
گزشتہ مہینوں میں اپنی قابلیت کے گواہ کے طور پر ڈونلڈ ٹرمپ اپنی شریک حیات کو لے کر آئے ہیں. ہلری کے لیے بل کلنٹن انتخابی مہم میں کودے ہیں. کبھی فرنٹ رنر سمجھے جانے والے بش خاندان کے دوسرے چراغ جیب بش نے ووٹروں کو رجھانے کے لیے برگر تلے ہیں. ٹیڈ کروز بندوقوں سے اپنے لگاؤ دکھانے چڑیوں کے شکار پر گئے ہیں. مہینوں کی محنت کے بعد آج سب کے لیے امتحان کی گھڑی ہے. ریپبلکنز میں یہاں ٹکر فی الحال ڈونلڈ ٹرمپ اور ٹیڈ کروز کے بیچ نظر آ رہی ہے. ٹرمپ نے ریپبلکن ووٹرز کے ایک خاص طبقے کو اپنی طرف کرنے کے لیے کبھی میکسیکنز کو کوسا ہے تو کبھی مسلمانوں کو. پہلے تو انہوں نے خود کو اسلامک اسٹیٹ کہنے والے ادارے کے ساتھ تعلق رکھنے والے مسلمانوں پر روک لگانے کی بات کی، بعد میں سبھی مسلمانوں کے امریکہ میں گھسنے پر روک لگانے کی بات کہی.
They can never, ever, ever, ever come back. It's over.
وہیں کروز کبھی عیسائیت پر خطرے کا حوالہ دے کر تو کبھی ٹرمپ کو ڈیموکریٹس کا ایجنٹ قرار کرتے ہوئے امیدواری پر قبضہ کرنے کی کوشش میں ہے. ڈیموکریٹس میں کہا تو لگ رہا تھا کہ ہلری کلنٹن کے لیے میدان بالکل صاف ہے، لیکن 2008 کی طرح ہی ایک بار پھر انہیں یہاں کڑی ٹکر مل رہی ہے ایک بالکل ہی انجان امیدوار برنی سینڈرز سے.
امریکن پیپل آر سیئنگ ویری لاؤڈلی اینڈ کلیئرلی دیٹ وی ہیو
سینیٹر برنی سینڈرز کا کہنا ہے کہ امریکی عوام کی مانگ ہے کہ ملک کی معیشت سب کی بہتری کے لیے ہو، صرف اکے دکے لوگوں کے لیے نہیں. کڑاکے کی سردی میں آج شام آئیوا کے ڈیموکریٹس اور ریپبلکنز اپنے اپنے امیدوار چنیں گے. یہاں ملی جیت امیدواروں کی قسمت تو نہیں طے کرتی، لیکن پہلی گیند پر چھکا لگ جائے تو پوری پاری کی رفتار ہی بدل جاتی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ دونوں ہی پارٹیوں کے امیدواروں نے کل ملا کر یہاں کے 350 سے زیادہ چکر لگائے ہیں. پوری دنیا کی میڈیا یہاں پہنچی ہوئی ہے، تو اتنی اٹینشن آئیوا والوں کو کیسی لگتی ہے؟
ٹی وی ایڈز آر کانسٹنٹ کوریج، یو جسٹ بمبارڈڈ.
آئی لو اٹ. آئی تھنک آئیوا پلیز ا ویری امپورٹنٹ رول اینڈ آئی تھنک.
ایک محترمہ کہہ رہی تھی کہ ٹی وی پر مسلسل جاری اشتہاروں سے وہ تنگ ہو جاتی ہیں. وہیں دوسرے صاحب کا کہنا تھا کہ انہیں یہ بات بہت اچھی لگتی ہے کہ آئیوا کو اتنی توجہ ملتی ہے، یہ ایک ذمہ داری کا کام ہے. شاید اس لیے آج اس انتخاب کے دوسرے پہلوؤں سے کہیں زیادہ دنیا کی نظر اس بات پر ہوگی کہ آئیوا ڈونلڈ ٹرمپ کی سیاست کو گلے لگاتا ہے یا پھر ٹھوکر مارتا ہے. برجیش اپادھیائے، بی بی سی، ڈی موائن، آئیوا.
امریکی گیت اور ایڈل کا گیت اور امریکی انتخاب، کیا سنگم تھا. یہاں سربین اختتام کو پہنچا. اس کی ایڈیٹر تیم ماہ پر اسفدہ، پروڈیوسر فیاض احمد، اسٹوڈیو مینیجر اسلام آباد سے عامر صدیق، لندن سے سوزین لینن، تو میں اپنی پوری ٹیم سمیت آپ سے اجازت چاہوں گا. سیربین سننے کا شکریہ. آخر میں خاص خاص خبروں کا خلاصہ، اور آج خبروں کا مورچہ میدان تازہ ترین خبریں سنبھال رکھی ہیں احمد رضا نے.
پاکستان کے صوبہ پنجاب میں حکام سے کامیاب مذاکرات کے بعد نجی اسکولوں کی تنظیم نے کل سے تمام اسکول کھولنے کا اعلان کیا ہے. چار صدی کی باچا خان یونیورسٹی کی انتظامیہ نے البتہ مکمل سیکیورٹی کی فراہمی تک کیمپس بند رکھنے کا فیصلہ کیا ہے. پاکستان کی قومی ایئر لائنز پی آئی اے کے ملازمین کی جوائنٹ ایکشن کمیٹی نے ادارے کی نشکاری کے منصوبوں کے خلاف کل سے ہڑتال پر چلے جانے کا اعلان کیا ہے. عرب ملک شام میں بم دھماکوں میں 71 افراد مارے گئے ہیں. کابل میں بھی ایک خودکش حملے میں 10 افراد ہلاک ہوئے ہیں. برمنگم کی ایک عدالت نے ایک برطانوی خاتون کو اپنے کمسن بچے سمیت شام جا کے دولت اسلامیہ میں شامل ہونے کے جرم میں 6 برس قید کی سزا سنائی ہے. اور برما کی پارلیمان کا تاریخی اجلاس جاری ہے جس میں نصف صدی سے بھی زیادہ عرصے میں پہلی بار جمہوری طور پر منتخب حکومت تشکیل دی جائے گی. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.